السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کی پاسداری کرتے ہوئے دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانوں سے محروم کرے اور مالی وسائل تک ان کی رسائی روکے۔ اور امریکی فوج کی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل جوزف واٹل نے کہا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی ہے، بلکہ پاکستان شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مولانا مسعود اظہر ایک ایسی تنظیم کے بانی اور سربراہ ہیں جسے اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ اس تنظیم پر کئی دہشت گرد حملوں کا الزام ہے اور وہ علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال ایک بحران کی کیفیت اختیار کر رہی ہے، اور ایسے میں قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں خواتین کی تنظیمیں عورت مارچ کا انعقاد کر رہی ہیں۔ اور یہاں امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعرات کے روز دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی 10 خواتین کو اس برس کے انٹرنیشنل ویمن آف کرج ایوارڈ پیش کی۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پاسداری کرتے ہوئے دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانوں سے محروم کرے اور مالی وسائل تک ان کی رسائی روکے۔ پاکستان کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی سے متعلق ایک سوال پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ ان اقدامات پر توجہ دے رہا ہے، اور یہ کہ ہم پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تنسیخ کارروائی کی جائے، جس کے نتیجے میں آئندہ حملے نہ کیے جا سکیں اور جس سے علاقائی استحکام کو فروغ ملے۔ معاون ترجمان نے یہ بیان جمعرات کے روز معمول کی روزانہ پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں دیا۔ اور ادھر امریکی فوج کی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل جوزف واٹل نے کہا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی ہے، بلکہ پاکستان شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے۔ امریکہ کے اعلی عسکری عہدیدار کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان میں کلعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی آئی ہے۔ جنرل جوزف نے جمعرات کو ایوان نمائندگان کی مسلح افواج سے متعلق کمیٹی کے سامنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے شدت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کے مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ تاہم ان کے بقول پاکستان اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، اور وہ اسلام آباد کو مشورہ دیں گے کہ وہ یہ اقدامات جاری رکھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مولانا مسعود اظہر ایک ایسی تنظیم کے بانی اور سربراہ ہیں جسے اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ اس تنظیم پر کئی دہشت گرد حملوں کا الزام ہے، اور وہ علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان رابرٹ پلاڈینو گزشتہ شام اپنی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دیے جانے کی یہ قرارداد کے حوالے سے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا اقوام متحدہ کے سامنے نئی قرارداد پیش کرنے کی وجہ کچھ نئے سامنے آنے والے شواہد ہیں، محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ تاہم امریکہ اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں اور افراد کی فہرست کی تجدید میں تعاون کرتا رہے گا۔ پاکستان میں کالعدم مذہبی تنظیموں کے خلاف حالیہ کریک ڈاؤن کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ ان اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور ہم پاکستان پر زور دیتے رہیں گے کہ وہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف پائیدار اور ناقابل واپسی اقدامات کو جاری رکھے، تاکہ مستقبل میں دہشت گردی روکی جا سکے اور علاقائی استحکام کو فروغ ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان سے اپنا یہ مطالبہ دہراتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے شرائط کی پابندی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں بنانے اور فنڈز جمع کرنے سے روکا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال ایک بحران کی کیفیت اختیار کر رہی ہے اور ایسے میں قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے خصوصی گفتگو کی ہے جس کی تفصیلی رپورٹ چند لمحے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے۔ 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں خواتین کی تنظیمیں عورت مارچ کا انعقاد کر رہی ہیں جن میں خواتین کے مسائل کی جانب توجہ مبذول کرائی جائے گی۔ اس مناسبت سے پاکستانی سوشل میڈیا پر وائی آئی مارچ ٹرینڈ کر رہا ہے، یعنی میں مارچ میں کیوں جاؤں گی، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین دن کی اہمیت اور اس میں اپنی شرکت کی وجوہات بیان کر رہی ہیں۔ اور امریکہ کے خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعرات کے روز دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی 10 خواتین کو اس برس کے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ پیش کیے ہیں۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ محض آرائی کے بعد بھارتی وزیراعظم نریندر مودی عوامی جلسوں اور انتخابی ریلیوں میں ملک میں جاری قوم پرستی کی لہر کو ابھار رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف بھرپور کارروائی کا عندیہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مضبوط لیڈر ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک انتخابی جلسے میں مودی نے تالیاں بجاتے ہوئے حاضرین کو یقین دلایا کہ ملک مضبوط ہاتھوں میں ہے اور وہ دہشت گردی کے ہاتھوں بے بس نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نیا بھارت ہے اور دہشت گردوں سے دگنی طاقت سے نمٹا جائے گا۔ اور بھارت کی سپریم کورٹ نے ملک کے انتہائی پیچیدہ ایودھیا تنازع کو حل کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں ایک سالس کمیٹی تشکیل دی ہے اور کہا ہے کہ مسئلے کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس رنجن گگوئی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جمعے کو ایودھیا تنازع کے حل کے لیے سالسی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ سنایا۔ اور امریکہ کی ایک عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2016 کی انتخابی مہم کے چیئرمین اور ان کے قریبی ساتھی پال مینیفرٹ کو ٹیکس اور بینک فراڈ کے الزامات میں 47 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے مینیفرٹ پر $50,000 جرمانہ بھی عائد کیا ہے، لیکن انہیں دی جانے والی یہ سزا اس مدت سے بہت کم ہے جس کی استغاثہ نے کی تھی۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق ذاتی اٹارنی مائیکل کوہن ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں کہ انہیں ان کی وہ جائز فیس اور رقم ادا کی جائے جو انہوں نے ٹرمپ کے کاروبار کی مد میں خرچ کی تھی، اور اب انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ رقم ضبط کر لی جائے گی کیونکہ ان کے خلاف جرم کا مقدمہ چل رہا ہے۔ کوہن کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کے ذمے ان کے 3.8 ملین ڈالر واجب الادا ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں کانگریس کی ایک کمیٹی کے سامنے سماعت میں ٹرمپ کو نسل پرست اور دھوکے باز قرار دیا تھا۔ کوہن نے یہ بھی کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کوئی معافی قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کا مطالبہ کریں گے۔ شام میں داعش کے قبضے والے آخری علاقے سے سینکڑوں مرد و خواتین اور بچے انخلا کر رہے ہیں۔ یہ انخلا جمعرات کے روز بھی جاری رہا جبکہ امریکی پشت پناہی والی ڈیموکریٹک فورسز نے امید ظاہر کی کہ دہشت گردوں کی پیروی کرنے والوں اور اغوا کیے جانے والوں کا یہ آخری گروپ ہوگا۔ امریکی حمایت والی فورسز نے شمال مشرقی شامی دیہات باغوس کا 1 ہفتے قبل محاصرہ کر لیا تھا اور شہریوں اور جنگجوؤں کو آخری موقع دیا تھا کہ وہ علاقے سے نکل جائیں۔ امریکی قانون سازوں نے بھاری اکثریت سے قرارداد منظور کی ہے جس میں صہیونیت مخالف یا کسی بھی قسم کے نفرت انگیز بیانات کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے مسلمان اراکین کانگریس کی طرف سے اسرائیل کی پالیسی کے خلاف بیان پر بحث ہوئی۔ قرارداد میں منیسوٹا سے 9 منتخب خاتون رکن کانگریس الہان عمر کا نام لے کر ان کے خلاف کارروائی کے لیے نہیں کہا گیا جنہوں نے صہیونیت مخالف بیان دیا تھا، لیکن نفرت انگیز اظہار کی مذمت کی گئی جو امریکی قدروں کی نفی کرتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے جس میں ہم آپ کو ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی سنوائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر، جا جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ اس شو کے آغاز پر ہم نے آپ کو خبر دی کہ امریکی فوج کی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل جوزف وارٹن نے کہا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی ہے بلکہ پاکستان شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے. امریکہ کے اعلی عسکری عہدیدار کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان میں کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی آئی ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے.
امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف وارٹن نے کہا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مدد کی ہے بلکہ ان کے بقول پاکستان شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے. امریکہ کے اعلی عسکری عہدیدار کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان میں کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی آئی ہے. جنرل وارٹن نے جمعرات کو ایوان نمائندگان کی مسلح افواج سے متعلق کمیٹی کے سامنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے شدت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کے مثبت اشارے مل رہے ہیں.
We have had success with Pakistan. They've been more helpful in terms of bringing the Taliban to the table.
طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں اور اس معاملے میں پاکستان نے ہماری مدد کی ہے. ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ پاکستان نے شدت پسندوں کے محفوظ ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی ہے. یہ واضح ہے کہ وہ مزید اقدامات کر سکتے ہیں اور ہم نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ یہ اقدامات جاری رکھیں. امریکہ ایک عرصے سے پاکستان پر طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کا الزام عائد کرتا رہا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 کے اوائل میں پاکستان کی طرف سے افغانستان میں برسر پیکار بعض شدت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے پر پاکستان کی امداد معطل کر دی تھی. جنرل وارٹن کے بیان پر تاحال پاکستان کے کسی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم پاکستانی حکام متعدد بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان بلا تفریق غیر ریاستی عناصر کے خلاف کارروائی کرتا آ رہا ہے. پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ یہاں دہشت گردوں کی کوئی ایسی پناہ گاہیں موجود نہیں جو کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ ہوں. جنرل وارٹن کا بیان اس دن سامنے آیا جب جمعرات کو پاکستانی حکام نے ملک بھر میں کالعدم تنظیموں کے تحت کام کرنے والے مدارس اور فلاحی اداروں کو سرکاری تحویل میں لینے کا اعلان کیا ہے اور مبصرین کا خیال ہے کہ اس تناظر میں جنرل وارٹن کا بیان نہایت اہم ہے. بین الاقوامی امور کے ماہر اور اسلام آباد میں واقع قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر جسپال نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
میرا خیال ہے کہ یہ انکرجنگ ہوگا اور ان کی یہ جو ایک آبزرویشن ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے ہیونز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو ایڈریس کرنے میں یا اس کو جسٹیفائی کرنے میں کہ پاکستان جو ہے اس کو کافی اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ اس سے گورنمنٹ کے کل والے کے بعد بہتر ہوگا. باقی رہے گی کہ پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپ پہ کیا اثر ہوگا, وہ میرا خیال آپ بڑھیں گے, بہتر ہوں گے, کیونکہ دونوں طرف ایک ریلائزیشن ہے, دونوں طرف ایک نیڈ ہے ٹو امپروو دی ریلیشن, اور اب ریئلٹی بیسڈ ہوں گے نہ کہ ہائپوتھیٹیکلی بیسڈ ہوں گے.
پاکستان کی طرف سے کالعدم تنظیموں کے خلاف ملک بھر میں کارروائی ایک ایسے وقت جاری ہے جب گزشتہ ماہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہونے والی خود کش حملے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند گروپ جیش محمد کی جانب سے قبول کرنے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایسے میں جب امریکی خصوصی مندوب برائے افغانستان مفاہمت ظلم خلیلزاد اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے, مبصرین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایک اور مشکل مرحلہ خطے کے ممالک سے اتفاق رائے قائم کرنا ہوگا. ہمارے وی او اے کے ساتھی امان اظہر نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ مرحلہ مشکل کیوں ہے.
ایک جانب امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں تو دوسری جانب یہ تحفظات بھی ہیں.
امن کے خیر خواہ سارے ہیں لیکن امریکہ نے چین, روس اور ایران جو افغانستان کے بالکل ساتھ ہیں, دو تو اس کے پڑوسی بھی ہیں چین اور ایران, ان کو انہوں نے ایک قسم کا حریف سمجھ لیا, دشمن سمجھ لیا, تو حالانکہ یہ ایک مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں.
تاہم امریکی ماہرین کی رائے میں ٹرمپ انتظامیہ کے لیے افغانستان پر مشترکہ لائحہ عمل کی خاطر خطے کی دوسری طاقتوں کو ساتھ لے کر چلنا آسان نہیں ہوگا.
مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے افغانستان کے زیادہ تر ہمسایہ ممالک سے اچھے سیاسی تعلقات نہیں ہیں, بشمول ایران, چین یا روس. شراکت داری کے لیے یہ مشکل ملکوں کا گروپ ہے.
امریکی ماہرین خصوصاً ایران کی جانب توجہ دلاتے ہیں جو بطور افغانستان کے ہمسایہ ملک افغان امن کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے, لیکن واشنگٹن اور تہران کے درمیان موجودہ کشیدگی افغان امن عمل کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے, اس پر ماہرین منقسم نظر آتے ہیں.
اب جبکہ ایمبیسیڈر خلیلزاد تمام افغان دھڑوں کو ایک منصوبے پر اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہیں, تو آپ یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ایک طاقتور ملک کو ایسی وجوہات دی جائیں کہ وہ اس عمل میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے. ایران کو ہر صورت میں معاہدے کا حصہ بنانا ہوگا.
میرے خیال میں ایران سمجھتا ہے کہ اس کے لیے امریکی افواج کا افغانستان سے نکلنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور اس مقصد کے حصول کے لیے بہتر یہی ہے کہ امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کرنے دیا جائے.
لیکن ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ کے لیے فی الوقت ایران کو افغان امن عمل کے پارٹنر کے طور پر ساتھ لے کر چلنا شاید ممکن نہ ہو, جبکہ افغان امن کے لیے وہ ایسا ضروری ہی نہیں بلکہ لازمی سمجھتے ہیں.
ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران افغانستان کو افغانستان کی نظر سے دیکھے, نہ کہ اسے امریکہ کے لیے مسائل پیدا کرنے کے موقع کے طور پر دیکھے, کیونکہ ہم بھی ایران کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں.
ایک ایسے وقت جب امریکہ کی روس, چین اور ایران کے ساتھ اقتصادی اور سفارتی رسہ کشی جاری ہے, ایسے میں انہی ممالک کے ساتھ افغانستان کے بارے میں ایک مشترکہ لائحہ عمل قائم کرنا امریکہ کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا. امان اظہر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایران کے چابہار بندرگاہ میں بھارت اور افغانستان کے دلچسپی لینے سے پاکستان سے کی جانے والی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور پاک افغان باہمی تجارت کا حجم کئی ارب ڈالر کم ہو چکا ہے. افغانستان وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ بھی تجارت بڑھا رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کی تجارت کے مستقبل کے بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ.
ایران کی چابہار بندرگاہ سے 1983 سے تجارت کی جا رہی تھی, لیکن بھارت اور افغانستان نے اس میں چند سال پہلے ہی دلچسپی لی ہے. بھارت نے افغانستان میں کابل سے ایرانی سرحد تک شاہراہ تعمیر کی اور چابہار بندرگاہ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لینڈ لاک افغانستان, جو دنیا بھر سے اپنی تجارت کے لیے پہلے صرف پاکستان پر انحصار کرتا تھا, اب دوسرے راستوں سے بھی تجارت کے قابل ہو گیا ہے. پاک افغان امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار احمد رشید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک افغان تجارت 5 ارب ڈالر سے کم ہو کر 1.5 ارب ڈالر رہ گئی ہے.
70 سال سے افغانستان صرف کراچی پہ ڈیپینڈ کرتا تھا تجارت کے لیے, اور اب ان نے انڈیا اور روس اور ایران کے ساتھ ایک روڈ کھولا ہے, جو ایران کا جو بندرگاہ ہے چابہار, ادھر سے افغان ایکسپورٹس ہو سکیں گے, اور ایک روڈ اور ریل روڈ تو بن گیا ہے, ریلوے بھی بن رہا ہے جو چابہار سے اوپر افغانستان کے اندر آئے گا اور یہ جو سامان ہے اٹھائے گا.
چمن چیمبر کے سابق صدر اور پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر تارو خان نے بتایا کہ چابہار بندرگاہ صرف ٹرانزٹ ٹریڈ متاثر کر سکتی ہے, لیکن پاکستان اور افغانستان کی باہمی تجارت کا حجم بھی کم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت تجارت بڑھانے کے لیے سہولتیں دے رہی ہے, لیکن افغان حکومت کا رویہ اچھا نہیں.
ہم افغانستان کو جو ٹریڈ ان کے ساتھ کر رہے تھے وہ تقریباً 3 بلین ڈالر تھا, جو کہ اب کم ہو کے 1 بلین 200 ملین تک جو ہے وہ کم ہوا ہے, اور واقعی کافی کم ہوا ہے. پولیٹکس اور اکنامکس کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہیے. اس سے جو ہے وہ ہماری اس بات کو اب حکومت پاکستان بہترین اس کو سمجھ آ رہی ہے, وہ کوشش بھی کر رہی ہے, انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی, لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو افغان گورنمنٹ ہے ان کے خیال میں شاید یہ ہے کہ وہ پاکستان سے جو ہے وہ بزنس ٹائز جو ہے وہ انہوں نے کوئی اتنی بہتری کی طرف عملی طور پہ جو ہے وہ قدم نہیں اٹھائے ہیں.
احمد رشید نے بتایا کہ افغانستان وسط ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ بھی تجارت بڑھا رہا ہے. شمالی افغانستان میں ریلوے نظام قائم کر کے ان ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھانے کا منصوبہ ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال ایک بحران کی کیفیت اختیار کر رہی ہے اور ایسے میں قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس سے خصوصی گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کا مضبوط ہونا ضروری ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعتیں پارلیمان کو کمزور کر رہی ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیلی رپورٹ دیں گے علی فرقان۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ کسی بھی جمہوریت کی بنیاد ہوتے ہیں، اور اگر ہم ملک میں قانون کی حکمرانی، مساوات، تعلیم و صحت کا حصول چاہتے ہیں تو یہ صرف شخصی آزادیوں کے تحفظ سے ہی ممکن ہوگا۔
پارلیمنٹیرین سیاستدان نے پارلیمان کو وہ اہمیت نہیں دی۔ نون لیگ اپنے پچھلے دور میں وزیر اعظم نہیں آتا تھا، جب خان صاحب اپوزیشن میں تھا اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا پارلیمان کو جمہوریت کو، رول آف لا کو انڈرمائن کرنا، غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ مل کے جمہوریت پہ حملہ کرنا، اور جب اب وزیر اعظم کی حیثیت میں وہ بھی پارلیمان کو وہ اہمیت نہیں دے رہا ہے، تو اس سے آبویسلی جمہوریت، پارلیمانی نظام، رول آف لا پہ اثر ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں، لیکن اب ان کی جماعت دوسری بار فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے حق میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بیک وقت دو عدالتی نظام کام نہیں کر سکتے۔
ملٹری کورس ایک شارٹ ٹرم میجر تھا، اے پی ایس کے بعد جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تو یہ سوچ تھا کہ جوڈیشل ریفارم تو ضروری ہے، اینڈ ہم کب تک ایکسٹرا آرڈینری steps لیں گے because of terrorism and extremism. So it will be better if we empower the forum جہاں یہ ہونا چاہیے that we've had a complicated relationship with democracy and human rights in Pakistan.
پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو اس کی روح کے مطابق بحال کیا، اور اب ان کی جماعت کسی صورت بھی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں ہونے دے گی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سیاسی اور عدالتی سطح پر 18ویں ترمیم کو خطرات لاحق ہیں، اور اس حوالے سے عدلیہ کے کچھ فیصلوں سے مایوسی ہوئی جو کہ بنیادی حقوق اور آئین سے مطابقت نہیں رکھتے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ انتہا پسندوں کو قومی دھارے میں لانے کے فلسفے کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور یہ کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ریاست کی پالیسی ہو سکتی ہے جبکہ یہ قومی ایکشن پلان سے بھی متصادم ہو۔
I don't understand the concept of mainstream. It is something I hear about on television from various members of the ruling party. And I do not believe that it is in line with the national action plan, the decision, the unanimous decision of parliament. So I don't understand and don't believe that it should be a state policy.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت پنجاب میں زیادہ فعال ہونا چاہتی ہے، کیونکہ پنجاب جیسے علاقے میں دائیں بازوں کا نظریہ رکھنے والی جماعتیں کب تک اپنی بالادستی قائم رکھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں سابق صدر اور ان کے والد آصف علی زرداری کی حیثیت ایک ستون کی سی ہے، جس نے نہ صرف ان کی والدہ کی مدد کی بلکہ آصف علی زرداری اب بھی پیپلز پارٹی کا سرمایہ ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستانی سینٹ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، جب چیئرمین سینٹ نے اجلاس کی صدارت کے لیے اپنی کرسی پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن سینٹ اقلیتی خاتون کرشنا کماری کوہلی کو سونپ دی۔ تھر سے پیپلز پارٹی کی اقلیتی ہندو رکن کرشنا کماری نے صدارت کی نشست سنبھالی تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ صرف پاکستانی ہیں اور اس پر انہیں فخر ہے۔ ایوان بالا نے خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سینیٹر نزہت صادق کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ایوان قوم کی تعمیر میں خواتین کے کردار کو سراہتا ہے، خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ اجلاس کے دوران ویمن ڈے کے حوالے سے حکومتی تشہیری مہم میں بینظیر بھٹو کی تصویر نہ ہونے کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا۔ واک آؤٹ سے قبل ایوان میں بات کرتے ہوئے سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے، ہم اسے سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہتے، لیکن میرا حکومت سے احتجاج ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ویمن ڈے کے اشتہار سے حکومت نے ملک کی دو مرتبہ وزیراعظم رہنے والی بینظیر بھٹو کا نام نکال دیا ہے۔ دنیا نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ بینظیر بھٹو کے نام پر یونیورسٹیوں میں چیئر اور ملکوں میں سڑکوں کے نام ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت معافی مانگے، شام تک اپنے اشتہار بدلے جس میں بے نظیر کا نام نہیں ہے۔ اس معاملے پر تمام اپوزیشن جوانوں نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ قائد ایوان شبلی فراز نے کہا کہ ہم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ملک کے لیے خدمات کے مترف ہیں اور ان کی سیاسی جدوجہد کو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، اس معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ چیئرمین نے قائد ایوان کو ہدایت کی کہ وزارت اطلاعات سے اس اشتہار سے متعلق معلومات لیں اور آگاہ کریں۔ خواتین کے عالم دین کے حوالے سے کرشنا کماری نے خواتین کے ارکان کو پہلے فلور دیا۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی مناسب سے پاکستان بھر میں ریلیوں اور تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کے موقع پر پاکستان کے بڑے شہروں میں خواتین کی ریلیوں اور مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جن کا مقصد ہوا کی بیٹی کی عظمت کو سلام کرنا اور ان کی خدمات کو سراہنا تھا۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے اسلام آباد، کراچی، لاہور، حیدرآباد، سکھر اور دیگر شہروں میں عورت مارچ کیا گیا۔ لاہور میں عورت مارچ پریس کلب سے شروع ہوا اور انمرا آرٹس کونسل پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ مارچ میں سول سوسائٹی، سرکاری، نیم سرکاری اور نجی اداروں میں کام کرنے والی خواتین شریک ہوئیں۔
عورت کیا چاہے؟ آزادی۔ عورت کیا چاہے؟ آزادی۔ عورت کیا چاہے؟ آزادی۔
پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ڈیجیٹل رائٹ فاؤنڈیشن کی سربراہ نگہ داد کہتی ہیں کہ خواتین کو معاشرے میں انصاف ملنا چاہیے تاکہ انہیں تحفظ کا احساس ہو۔
ہمیں آزادی چاہیے، اپنی جو جگہ ہے پبلک اسپیسز ان کو ایکسس کرنے کی آزادی چاہیے، ہمیں جسٹس کو ایکسس کرنے کی آزادی چاہیے، ہمیں تمام فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسس کرنے کی آزادی چاہیے۔ یہی آزادی کا نعرہ ہے جو تمام عوام کو چاہیے۔
مارچ میں شریک حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار کہتی ہے کہ پاکستان میں خواتین کے لیے قوانین تو موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔
52% پاپولیشن ہے، آپ نے ان کو ایک سیف انوائرمنٹ دینی ہے، آپ نے ان کو ایکول اپرچونیٹیز دینی ہے، آپ نے ان کو ہر قسم کی ہراسمنٹ سے بچانا ہے۔ آپ میں جب سے پنجاب اسمبلی میں آئی ہوں میں نے سارے قوانین کا مطالعہ کیا، بہت اچھے قوانین ہیں، ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہو گیا، فیئر ریپرزنٹیشن ایکٹ ہو گیا، لیکن جب میں پریکٹیکل آن گراؤنڈ نکلتی ہوں تو آئی ریئلائز کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 20% بھی نہیں ہے۔
مارچ کے شرکا نے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی مرحومہ آسمہ جہانگیر کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ آسمہ جہانگیر کی ہمشیرہ اور قانون دان ہنا جلانی کہتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو اپنے حقوق کے لیے ابھی طویل جنگ لڑنا ہے۔
ہمیں اپنے حقوق لینا بھی آتا ہے اور ہمیں ریاست کے ساتھ اس طریقے سے انگیج کرنا بھی آتا ہے جس میں ہمارے حقوق کی پاسداری بھی ہو سکے، اور جہاں ہمارے حقوق کی پاسداری نہیں ہو رہی نئے قوانین بھی بنے، پالیسیز بھی بنے، اور معاشرہ اپنے آپ کو عورت کی عزت اور وقار کے جو حق ہے اس کے اوپر جو ایک کنسنسس معاشرے میں پیدا ہو۔
پنجاب پولیس کی خواتین اہلکاروں اور خواتین ٹریفک وارڈنز نے بھی عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر لاہور پریس کلب سے پنجاب اسمبلی تک پیدل مارچ کیا۔ مارچ میں شریک ایس ایچ او غزالہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا حکومت کے باقی محکموں کی طرح ان کے محکمے میں بھی خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے لیکن آج کی عورت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔
میں نے تو سوچا تھا کہ پولیس میں آ کے ہم لوگوں کے یہاں پہ پروٹیکشن سوچ ایسی تھی کہ پولیس والے لڑکیوں کو صحیح نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن یہاں پہ آ کے ہمارے ایس پی ہیں، ہمارے جتنے بھی ایس پی سے لے کے کانسٹیبل تک ہم سب لوگوں لڑکیوں کو بہت زیادہ مطلب اچھی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس فیلڈ میں ہماری بہت عزت کی جاتی ہے۔
ملک بھر میں نکالی گئی ریلیوں میں خواتین نے حکومت اور معاشرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو قومیں عورت کو عزت اور انہیں ان کے حقوق نہیں دیتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
جنوبی کوریا میں کالج کے طلبہ کا ایک گروپ خواتین کے عالمی دن کو مناتے ہوئے حکومت سے اہم اقدامات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ طلبہ نے جمعے کے روز سول میں ایک ریلی نکالی اور حکام پر زور دیا کہ وہ کیمپس میں اور معاشرے میں وسیع پیمانے پر خواتین کے حقوق اور حفاظت کی بہتری کے لیے اقدامات کریں۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم کچھ رپورٹس آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے، اور ہماری ساتھی یاسمین جمیل نے اس بارے میں خصوصی رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستانی خواتین متبادل توانائی کے شعبے میں
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستانی خواتین زندگی کے مختلف شعبوں کی طرح متبادل توانائی کے شعبے میں بھی اپنی صلاحیتیں آزما رہی ہیں۔ سولر انرجی کی تنصیب کی ایک کمپنی علیش ورش کی فاؤنڈر انیلا فاطمہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اس شعبے میں خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا،
ایک تو انجینئرز ہیں جو کام کر رہی ہیں کچھ اداروں میں اور کچھ زیادہ اب کرنا شروع ہو گئی ہیں، دوسرا ہے کہ کچھ ڈیسیجن میکرز ہیں گھروں میں، جب یوز کرنی ہے بہت ساری چیزیں تو سب سے زیادہ ہوم اپلائنسز گھروں میں خواتین استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ آف گریڈ ایریاز ہیں، جو خاص طور پہ جہاں پہ بجلی پہلے نہیں موجود، وہاں پہ بہت زیادہ سولر کے جو گیجٹس ہیں، جو سولر لائٹس ہیں، سولر فینس ہیں اور جو چھوٹے والے ہوم سسٹمز ہوتے ہیں سولر کے، ڈی سی سسٹم، ان کا بہت زیادہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے خواتین کا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے یا انہوں نے اپنی فیملی کے لیے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ ان کو سولر فین کی ضرورت ہے، سولر لائٹ کی ضرورت ہے، تو بچے پڑھ رہے ہیں اگر تو سولر لائٹ کی ضرورت ہے، تو وہ اس میں بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔
اور پاکستان میں خواتین سولر نیٹ میٹرنگ کے شعبے میں بھی ایک کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس شعبے میں پاکستان میں قائم ایک اولین کمپنی سولر سگما کی فاؤنڈر اور چیف کمیونیکیشن آفیسر صوبیہ نثار نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بتایا،
کمپنی کی اب تک کی بڑی اچیومنٹس میں میں سب سے پہلے نمبر پہ نیٹ میٹرنگ کو رکھوں گی، کیونکہ نیٹ میٹرنگ کا کانسیپٹ جو ہے یہ پاکستان میں نیا ہے اور اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس بھی ہم نے ہی کروایا ہے۔
سولر انرجی کے شعبے میں اپنی کمپنی کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہماری کمپنی مختلف لوکل اور انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہی ہے، اور اسپیشل ہمارے ٹارگیٹس ہیں جو دور افتادہ علاقوں میں جو اسکولس ہیں ان میں بجلی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے اور تاکہ وہاں پہ تعلیم کو فروغ دیا جا سکے۔ کے پی کے میں مختلف علاقوں میں ہماری کمپنی نے پولیس اسٹیشنس کے اوپر سولر سسٹمس بھی لگا کر دیے ہیں، اور جس سے اب پولیس اسٹیشنس کی پرفارمنس کافی بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ اب ان کو ان انٹرپٹیڈ الیکٹریسٹی میسر ہے اور وہ اپنا کام کافی بہتری سے انجام دے رہے ہیں۔
اور اسلام آباد میں متبادل توانائی سے متعلق ایک کمپنی گلوب سائٹ کی ڈائریکٹر مہا قاضی بھی اس شعبے میں پاکستانی خواتین کی ایک اہم نمائندہ ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے متبادل توانائی میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کو ممکن بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ انہوں نے کہا،
کچھ سال پہلے میں نے ایک ریسرچ پروجیکٹ کیا تھا اتحاد ماڈل ویلج کا، جو احسان پور میں ہے کوٹ ادو کے پاس۔ وہاں کے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ گھر میں بجلی ہمیں فراہم کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ کوئی سینٹرل جگہ ہو جہاں سے ہم اپنی کمائی بھی کر سکیں، جیسے کوئی ایک کمیونٹی سینٹر ہو گیا، جیسے عورتیں اپنی سلائی کر لیں، لوگ اپنے فون چارج کر لیں، کمپیوٹر لگا دیں تاکہ بچے اپنا ریسرچ کر سکیں، یا اگر کوئی مل یا انڈسٹری ہو جو جس پہ آپ رینیوبل انرجی سے چلائیں اس کو، تو جب لوگ اس سے اپنا سورس آف انکم کما سکیں گے، جیسے اپنے پیسے کما سکیں گے، تو ان کے لیے پھر زیادہ بہتر ہے، بیکاز بجلی کے بغیر ان کو عادت ہو گئی ہے اپنی گھر کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اگر اس سے اپنی وہ کمائی کر سکیں تو پھر لانگ ٹرم میں بھی ان کو فائدہ ہوگا، ان کی کمائی بڑھے گی تو پھر گھر کی وہ پھر ایونچولی جو کہتے ہیں موو اپ دا اکنامک لیڈر، وہ پھر اس طرح سے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لا سکیں گے۔
یہ تھی متبادل توانائی کے شعبے میں پاکستانی خواتین کے کردار پر ایک خصوصی رپورٹ۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انٹر پارلیمنٹری یونین نے بتایا ہے کہ دنیا بھر میں خواتین اپنی قومی پارلیمنٹ میں نشستیں حاصل کر رہی ہیں، اور زیادہ کامیابیاں ان کو ملکوں میں حاصل کر رہی ہیں جہاں ان کے لیے کوٹا مقرر ہے۔ جنیوا میں آئی پی یو کے ہیڈ کوارٹر سے لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملکوں کی پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی میں گزشتہ برس کے 24.3% کے مقابلے میں تقریباً 1% اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ یہ اضافہ کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتا، مگر اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 1995 میں بیجنگ میں دوسری عالمی جنگ کی خواتین کانفرنس کے بعد سے سیاست میں آنے کے لیے خواتین کے رجحان میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ تب پارلیمنٹ میں خواتین کی تعداد صرف 11% تھی، اب اس میں 2 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ آئی پی یو کے سیکرٹری جنرل مارٹن چنگونگ کہتے ہیں کہ انہیں بھی خواتین کی پارلیمنٹ میں مختلف نوع اور زیادہ نمائندگی سے خوشی ہوئی ہے.
We are seeing more women of native origin. We are seeing more women of color coming into parliaments around the world. And if we take the United States,
ہم مقامی خواتین کی زیادہ تعداد دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں مختلف رنگ و نسل کی خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے. اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو اس کی پارلیمنٹ میں بھی تنوع میں اضافہ ہوا ہے، جس میں نیٹو امریکی بھی پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں. مختلف رنگ و نسل کی خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے اور حتیٰ کہ دو مسلم خواتین بھی پارلیمنٹ کی رکن بن گئی ہیں. چنگانگ باور کرواتے ہیں کہ امریکہ خواتین پارلیمنٹیرین کے لحاظ سے سن 2017 میں دنیا بھر میں 137ویں پوزیشن سے گزشتہ برس 79ویں نمبر پر آ گیا ہے. سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ اب کانگریس کے دونوں ایوانوں میں تمام نشستوں کے تقریباً ایک چوتھائی پر خواتین موجود ہیں. پہلے کے برسوں کی طرح اب بھی روانڈا سر فہرست ہے، جہاں 61% خواتین پارلیمنٹ کی رکن ہیں، جبکہ دو اور افریقی ممالک نمیبیا اور جنوبی افریقہ بھی پہلے 10 ملکوں میں شامل ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی کے 30.6% کے ساتھ تمام خطوں میں سبقت رکھتا ہے، جبکہ مقابلے میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں صرف 18% خواتین پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھتی ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایک نئی جاری کردہ دستاویزی فلم میانمار کی خانہ جنگی میں زندہ بچ جانے والی خواتین کی آواز دنیا تک پہنچ رہی ہے. اس بارے میں بھی ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے، لیکن پہلے ہم آپ کو شہناز عزیز کی ایک رپورٹ سنواتے ہیں جو سنڈی سین نے تیار کی ہے کہ امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے جمعرات کے روز دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی 10 خواتین کو اس برس کے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ پیش کیے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ شہناز عزیز سے.
محکمہ خارجہ میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی 10 خواتین کو یہ اعزاز دیا گیا اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے ان کا شکریہ ادا کیا.
The women we are honoring today, a symbol of courage. They're human rights advocates in some of the most dangerous parts of our world. And they have pushed through gender-based stereotypes.
وہ کہہ رہی ہیں جن خواتین کو ہم آج یہ اعزاز دے رہے ہیں وہ حوصلہ مندی کی ایک علامت ہیں. وہ دنیا کے کچھ سب سے زیادہ خطرناک علاقوں میں انسانی حقوق کی پرچار ہیں اور انہوں نے عظیم تر اچھائی کے لیے صنف پر مبنی لگے بندھے تصور کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اعزاز حاصل کرنے والی خواتین جیسی اور بھی بہت سی عورتیں ہیں جن کی جرات کو کبھی بھی اس طرح توقیر نہیں ملی. ان کے الفاظ،
My mother too was a woman of courage. She was born in rural Kansas. She helped make ends meet while raising 3 kids. She never managed to get to college but made sure.
وہ کہہ رہے ہیں میری ماں بھی ان جرات مند خواتین میں سے ایک تھیں. وہ کینسس کے دیہی علاقے میں پیدا ہوئیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے انہوں نے روزی روٹی کمانے میں مدد کی. وہ خود کبھی کسی کالج میں نہیں جا سکیں، تاہم انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ زبردست موقع حاصل ہو. یہ الفاظ تھے وزیر خارجہ پومپیو کے. یہ اعزاز حاصل کرنے والوں میں برما یا میانمار کی کن یا پاؤ بھی شامل تھیں، جنہوں نے اپنے ذاتی تجربے کو ان بہت سارے تجربوں میں سے ایک سے تعبیر کیا جو ان کے ملک کی فوج کے ہاتھوں وحشت اور بربریت پر مبنی ہیں. انہوں نے کہا،
Imagine selling your 6-year-old girl in Thai village to go to school because it was not safe in your village. Imagine being an 11-year-old girl coming home, see your village empty, family gone, being fled. And then spending days wandering from settlement to settlement, looking for your family.
وہ کہہ رہی ہیں، ذرا تصور تو کریں اگر آپ کو اپنی 6 سالہ بیٹی کو کسی تھائی گاؤں میں اس لیے بھیجنا پڑے کیونکہ آپ کے اپنے گاؤں میں وہ محفوظ نہیں ہے. اس 11 سالہ لڑکی کے بارے میں سوچیں جو گھر آئے اور آ کر دیکھے کہ پورا گاؤں ویران پڑا ہے اور خاندان گھر سے بھاگ چکا ہے، اور پھر وہ دنوں تک اپنے خاندان کی تلاش میں ایک آبادی سے دوسری آبادی میں ماری ماری پھرتی رہے۔ میں ہی وہ 6 سال کی بچی اور 11 سال کی لڑکی تھی۔ اس وقت برما کی فوج نے جنوب مغرب کے علاقے میں 3500 دیہاتوں کو آگ لگا دی تھی اور ہزاروں افراد کو مار ڈالا تھا۔
At that time, the Burma army burnt and destroyed more than 3,500 villages in southeast Burma.
کن یو پاؤ نے کہا کہ میانمار کی فوج اب بھی روہنگیا مسلمانوں اور دیگر نسلی گروپوں کے خلاف وحشیانہ تشدد کی ذمہ دار ہے، اور انہوں نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے اور ان مظلوموں کو فراموش نہ کرے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ایک نئی جاری کردہ دستاویزی فلم میانمار کی خانہ جنگی میں زندہ بچ جانے والی خواتین کی آواز دنیا تک پہنچا رہی ہے۔ یہ خواتین امن کے حصول کی امید میں جنگ کی تباہ کاریوں کو اجاگر کرنے کے لیے بات کر رہی ہیں۔ برما سے وائس آف امریکہ کے رپورٹر زا ہیڈٹ نے جو رپورٹ ارسال کی ہے اسے یاسمین جمیل پیش کر رہی ہیں۔
میانمار کی خانہ جنگی کے دوران خواتین نے ایک بھاری قیمت چکائی ہے۔ ویمن لیگ آف برما کی تیار کردہ ایک نئی دستاویزی فلم نے یہ انکشاف کیا ہے کہ خواتین اس خانہ جنگی میں کس بری طرح متاثر ہوئی ہیں، اور اگرچہ اسے دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے لیکن کئی اعتبار سے اصل نقطہ یہی ہے۔ کیرنی نیشنل ویمنز آرگنائزیشن کی جنرل سیکرٹری میمی کہتی ہیں،
خانہ
جنگی نے خواتین اور بچوں کو یرغمال میں تبدیل کر دیا۔ اس دستاویزی فلم میں زندہ بچ جانے والی خواتین نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی زندگیاں جنگ زدہ ماحول سے پاک ہو کر معمول پر آ جائیں، اور یہ کہ پائیدار امن کے حصول کے لیے ملک میں مسلح گروپس کے درمیان لڑائی ختم ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ تھے کیرنی نیشنل ویمنز آرگنائزیشن کی جنرل سیکرٹری مز میمی کے۔ اس دستاویزی فلم کا عنوان ہے مطالبہ، خانہ جنگی میں زندہ بچ جانے والی خواتین کی آواز۔ اس میں مختلف ریاستوں کی متعدد خواتین کے انٹرویوز شامل ہیں، جن میں وہ خواتین بھی ہیں جو تھائی لینڈ اور برمی سرحد کے ساتھ واقع پناہ گزین کیمپوں میں رہتی ہیں۔ ویمن لیگ آف برما کی جنرل سیکرٹری وے پو انجیل کہتی ہیں، دونوں جانب ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے کھو دیے، ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کھو دیے، ان سب کے جذبات ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جہاں کہیں بھی ہوں، مرکز میں ہوں یا دور افتادہ نسلی علاقوں میں، مرکزی علاقے میں رہنے والی فوجیوں کی بیویاں بھی نسلی علاقوں میں ہونے والے تنازعوں کی تلخی سے متاثر ہوئیں۔ خواتین کمزور ہوتی ہیں اور وہ جہاں کہیں بھی رہتی ہیں متاثر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تنازع کے حل میں خواتین کے اہم کردار کو اجاگر کرنا چاہیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ویمن لیگ آف برما، جو برما کے اندر موجود نسلی بنیاد پر قائم 11 تنظیموں سمیت 13 ایڈوکیسی گروپس پر مشتمل ہے، ایک فائربندی کا مطالبہ کر رہی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ان دکھوں اور مصائب کا خاتمہ ہو سکے جو اس دستاویزی فلم میں پیش کیے گئے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چیف جسٹس رنجن گنگوئی کی سربراہی والے 5 رکنی آئینی بینچ نے ایودھیا تنازع کو بات چیت سے حل کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں ایک 3 رکنی ثالثی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ایودھیا تنازعہ کو حل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ایف ایم ابراہیم خلیف اللہ کی سربراہی میں تشکیل دی جانے والی کمیٹی میں معروف ہندو روحانی رہنما شری شری روی شنکر اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور تجربہ کار سالس سری رام پنچو کو شامل کیا گیا ہے۔ سالسی کا عمل آئندہ ہفتے سے فیض آباد میں شروع ہوگا۔ اس کے انتظام کی ذمہ داری ریاستی حکومت پر ڈالی گئی ہے۔ کمیٹی کو 4 ہفتے میں پیش رفت رپورٹ اور 8 ہفتے میں حتمی رپورٹ دینی ہوگی۔ یہ پورا عمل رازداری میں چلے گا۔ اس کی میڈیا میں رپورٹنگ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مقدمے کے ایک ہندو فریق نرموہی اکھاڑا کے علاوہ تمام ہندو فریقوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ادھر وشو ہندو پریشد نے، جو کہ رام مندر کی سیاسی تحریک چلاتی رہی ہے، جہاں عدالت کے اس قدم کی مخالفت کی، وہیں اس نے شری شری روی شنکر کو کمیٹی میں شامل کیے جانے پر بھی اعتراض کیا۔ مسلمانوں نے بھی روی شنکر کی شمولیت پر اعتراض کیا ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کے اس قدم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے قبل روی شنکر ثالثی کی کوشش کر چکے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے رہے ہیں کہ وہ تنازع اراضی بلا شرط ہندوؤں کو دے دیں اور ایودھیا سے باہر بابری مسجد بنائیں. اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن اور اس سے قبل ثالثی کے عمل میں درپردہ شامل رہنے والے کمال فاروقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے اس قدم پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر یہ کمیٹی مناسب انداز میں کوئی فیصلہ کر لے تو بہتر ہوگا. لیکن انہوں نے روی شنکر کے بارے میں کہا,
دیکھیں روی جی کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں بڑا کلیئر ہیں. شروع سے وہ ہم کو مطلب پرسنل لا بورڈ کو انہوں نے باقاعدہ لیٹر بھی لکھا اور اس میں ہمیشہ وہ یہی بات کہتے رہے کہ مسلمانوں کو دزبردار ہو جانا چاہیے, تو دزبردار ہونا چاہیے. اور انہیں ایک اسد ویسی صاحب نے جو آج کمنٹ کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے باقاعدہ لیٹر میں لکھ کر بھیجا تھا کہ اگر نہیں ہوگا تو وہ شام جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے یہاں پر. تو وہ سارے فیکٹ ہیں لیکن سپریم کورٹ نے بہتر ہی سوچا ہوگا.
بورڈ کے ایک اور رکن ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ ہم پہلے بھی سپریم کورٹ کی نگرانی میں رازدارانہ ثالثی کے حق میں رہے ہیں, بقول ان کے عدالت کے فیصلے سے قبل اس متبادل پر بھی عمل کر کے دیکھ لینا چاہیے. ایک ہندو فریق ہندو مہا سبھا کے صدر سوامی چکرپانی نے, جنہوں نے پہلے اس کی مخالفت کی تھی, وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے عدالت کے حکم کا خیر مقدم کیا اور بات چیت کے ذریعے رام مندر کی تعمیر کی راہ ہموار کرنے پر زور دیا. انہوں نے وشو ہندو پریشد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا,
وشو ہندو پرشد تو چاہتی نہیں کہ معاملہ سلجھے اور بی جے پی, اور ان کو رام مندر پہ بولنے کا ادھیکار بھی کھو چکے ہیں کیونکہ پانچ سال تک سرکار نے صرف بی جے پی کے چاٹوکرتا کرنے کا کام یہ لوگ کرتے ہیں. اور وشو ہندو پرشد جانتی ہے کہ رام مندر کا آج سمسیا سمادھان ہو جائے تو ان کو پیسے جو انہوں نے چندہ اکٹھا کیا اس کو دینا پڑے گا, تو اس لیے وہ چاہتے نہیں کہ اس کا سمادھان ہو.
سپریم کورٹ دو برسوں سے اس تنازعہ کو مذاکرات کی مدد سے حل کرنے پر زور دیتی رہی ہے. دو روز قبل اس نے کہا کہ ہم تاریخ کو پلٹ نہیں سکتے, یہ معاملہ حق ملکیت کا بھی ہے اور جذبات اور عقیدے کا بھی, اور اس کے ساتھ ہی زخم پر مرہم رکھنے کا بھی. الہ آباد ہائی کورٹ نے 2010 میں فیصلہ سناتے ہوئے 2.77 ایکڑ متنازعہ اراضی کو تین حصوں میں تقسیم کر کے دو حصے ہندو فریقوں کو اور ایک مسلم فریق کو دے دیا تھا, لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے اسے عدالت عظمیٰ چیلنج کیا اور اس کے خلاف 14 عرض داشتیں داخل کی گئیں. سپریم کورٹ نے ان عرض داشتوں اور حق ملکیت سے متعلق پیٹیشنز پر سماعت کرتے ہوئے ثالثی کمیٹی تشکیل دی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
رواں مہینے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان میں سن 2012 میں غیرت کے نام پر ایک ساتھ 5 لڑکیوں کے قتل کا مقدمہ دائر کروانے اور اس واقعے کے آخری مدعی افضل کوہستانی کو قتل کر دیا گیا. اس واقعے کے بارے میں ہماری ساتھی شہناز نفیس نے ایک مقامی صحافی اور افضل کوہستانی کے بھائی نظر گل سے پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
کوہستان سکینڈل کے آخری مدعی افضل کوہستانی کو ایسے وقت میں قتل کیا گیا ہے جب چند ہی ہفتے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے پہلی دفعہ اس واقعے کے رہنما ہونے کی تصدیق اور باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کروانے کا حکم دیا گیا ہے. ضلع کوہستان سے ایک سینئر صحافی نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا کہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں افضل کوہستانی کا ایک قریبی رشتہ دار بھی شامل ہے جو اس واقعے کے وقت ان کے ساتھ موجود تھے.
لیکن یہ جو افضل کوہستانی ہیں ان کی لاش پر ورثہ جو ہے انہوں نے لینے سے انکار کیا. یہ جی ایچ کیو میں شام تک پڑی رہی, آج شام تک کل سے, اور ان کا کہنا تھا کہ واقعے کے فوراً بعد پولیس نے جس بندے کو گرفتار کیا ہے وہ افضل کوہستانی کا بانجا تھا اور ان کی حفاظت کے لیے افضل کوہستانی کے ساتھ تھا.
پولیس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟
بھاگنے کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ یہ بھاگ رہا تھا واقعے کے بعد اس وجہ سے ان کو پکڑا ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک پسٹول بھی تھی.
افضل کوہستانی کے بھائی نظر گل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افضل کوہستانی کو دھمکیاں مل رہی تھی اور وہ کئی دفعہ اپنی جان کو لاحق ان خطرات کے بارے میں پولیس کو بتا چکے تھے.
کتنے بار درخواست افضل نے دی کہ میرے لیے خطرہ ہے, میرے خاندان کو خطرہ ہے, اس کے باوجود پھر بھی پولیس اس کے خلاف کرنے کو ہر وقت تیار تھا کہ افضل کو قتل کر دیا گیا ہے اور دوسرا ہمارا جو بانج جو افضل کے ساتھ تھا اس کو گرفتار کر کے پولیس والے یہ کہہ رہے تھے کہ افضل کو بھی اس نے قتل کیا ہے اور جو 3 زخمی تھے وہ بھی اس نے قتل کیا ہے, مطلب سارے کیس جو ہے اس پر ڈال رہے تھے.
نظر گل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا بھتیجا جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہے بے گناہ ہے اور یہ کہ ان کو رہا کر دیا جائے. کوہستان ویڈیو سکینڈل کے منظرعام پر آنے کے بعد اب تک 9 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ افضل کوہستانی کا ساتھ دینے والی انسانی حقوق کی کارکن رخشندہ ناز کا کہنا ہے کہ اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے قبائلی علاقے درہ آدم خیل میں اسلحہ سازی کی صنعت تقریباً 150 سال پرانی ہے۔ یہاں ہر قسم کا اسلحہ ہاتھ سے ہی بنایا جاتا ہے، لیکن قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے فیصلے کے بعد اس مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے، بتا رہے ہیں عمر فاروق۔
خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے متصل ایک پٹی کی صورت میں واقع نیم قبائلی علاقہ درہ آدم خیل اپنی اسلحہ سازی کی صنعت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پر یورپی، چینی، امریکی اور روسی ساختہ اسلحے کی قریب ترین نقل تیار کی جاتی ہے، جو قیمت میں اصل کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔
یہاں کا یہ 30 بور پسٹل جو ہے یہ بہت ہے، اور یہ کلیشن کوپ جو دیسی ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہے۔
درہ آدم خیل میں اسلحہ سازی کے 3,000 چھوٹے بڑے کارخانے اور دکانیں ہیں، جس میں تقریباً 50,000 سے 60,000 تک کاریگر کام کرتے ہیں۔ ان کاریگروں کو اس بات پر فخر ہے کہ گولی کے خول سے لے کر پیچیدہ ہتھیاروں تک اور یہاں بکنے والے اسلحے کی بڑی تعداد یہی مقامی طور پر ہاتھوں سے تیار ہوتی ہے۔ خام لوہے کو پسٹل بنانے کے عمل میں تقریباً 8 سے 10 کاریگروں کی محنت شامل ہوتی ہے، جبکہ ایک بندوق 3 سے 5 دنوں کی مشقت کے بعد تیار ہو جاتی ہے۔
یہاں پر ابھی یہ امریکن کا جو اسلحہ ہے نا M16 کا، ابھی اس کا بازار تیز ہے اور بنتا ہے بالکل اوریجنل اس جیسا، جیسا کہ وہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ ابھی یہ بنایا گیا ہے، اس پہ جتنا فیئر کرے گا۔
یہ جو اگر گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ تعاون کرے تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے کافی بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے جو فیسلٹی ہمیں مل جائے گی، ہمیں جو ہے نا روزگار کے اور مواقع میں مل جائیں گے، ہم اور بھی کوشش کر لیں گے اپنے اسلحے کو انٹرنیشنل سطح تک پہنچا سکیں۔
قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد صوبائی حکومت درہ آدم خیل کی اسلحہ سازی کی صنعت کے لیے خصوصی زون قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تاہم مقامی لوگ اس فیصلے سے ناخوش ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حکومتی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
قومی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جب ہمارا قوم متفق ہو جائے تو وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن متفق نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارا یہ جو آزاد ملک ہے، آزادی ہے، یہ بس ہمارے لیے اچھا ہے۔
جدید مشینری، بجلی اور گیس کی سہولتوں کی عدم دستیابی اور فاٹا انضمام کے بعد اس علاقے میں اسلحہ سازی کا کام غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ تاہم اس سے منسلک افراد کے مطابق اسے انڈسٹری کا درجہ دیے جانے سے یہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمانے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، درہ آدم خیل۔
اور اب کچھ کھیلوں کی بات ہو جائے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 4 کا آخری مرحلہ کل سے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں شروع ہو رہا ہے۔ اس بارے میں محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پاکستان سپر لیگ کے آخری مراحل کے میچز کا میلہ ہفتے سے کراچی میں شروع ہو رہا ہے۔ سپر لیگ کی تیاری کے لیے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ نہ صرف اسٹیڈیم بلکہ اسٹیڈیم کے باہر شہر کی مختلف سڑکوں کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ پی ایس ایل سیزن 4 کے پاکستان میں ہونے والے 8 میچز کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے جا رہے ہیں۔ پہلا میچ ہفتے کو لاہور قلندر اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اتوار کو کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹر مد مقابل ہوں گے، جبکہ پیر کو بھی اسٹیڈیم میں 2 میچ کھیلے جائیں گے، جن میں لاہور قلندر کا مقابلہ ملتان سلطان اور کراچی کنگز پشاور زلمی سے ٹکرائے گی۔ سپر لیگ کا فائنل 17 مارچ کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ 34,000 سے زائد کی گنجائش والے اسٹیڈیم میں میچز کے انعقاد کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس حوالے سے شہریوں میں بھی کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ مسلسل دوسری بار یہاں پی ایس ایل کے میچز منعقد ہونے پر کرکٹ کے دیوانے کراچی کے شہری کافی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں نے امید ظاہر کی ہے کہ انہیں اسٹیڈیم میں بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔
کراچی میں ساری ٹیمز کو استقبال کہتا ہوں اور سب سے زیادہ تو مجھے کراچی کا کالونی انگرام بہت پسند ہے, تو وی لو انگرام.
میری فیوریٹ ٹیم پشاور زلمی ہے اور انشاءاللہ پشاور زلمی ہی جیتے گا.
سب سے پراؤڈ کی بات یہ ہے کہ ساری ٹیم کراچی میں آ رہی ہیں اور ہم کراچی کے فائنل میں دیکھنا چاہتے ہیں.
ہر ٹیم کو سپورٹ کریں لیکن ہم اپنے دل سے جس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہے کراچی.
پی ایس ایل کے سیزن 4 کے آخری مراحل میں شرکت کے لیے 4 ٹیمیں کراچی پہنچ چکی ہیں, جبکہ 2 ٹیمیں کل تک کراچی پہنچ جائیں گی. جمعے کو اسلام آباد یونائٹیڈ اور کراچی کنگز کی ٹیموں نے اسٹیڈیم میں نیٹ پریکٹس بھی کی. ادھر سندھ پولیس کے آئی جی ڈاکٹر کریم امام کے مطابق نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے میچز کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں سپر لیگ کے میچز کی تعداد بڑھنا شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی عکاس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار ہے.
کراچی کی عوام اور سندھ حکومت اور یہاں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک کانفیڈنس شیئر کیا گیا ہے کہ دے کین ڈو دس, اور ہم بالکل نیک نیتی سے اپنے پروفیشنل ایکوپمنٹ کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ بہترین بندوبست ہو. ماضی میں کیا انتظامات ہوتے تھے, اس میں کیا کمی بیشی ہے, اس کو پورا کیا ہے. پھر جدید طریقے سے آئی ٹی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اسی طرح جو سیکیورٹی تھریٹس وغیرہ آ رہی ہیں اس حوالے سے ہم گراؤنڈ پہ اپنی ڈپلائمنٹ کیسے کریں گے. انشاءاللہ ہمارے کارڈنس لگیں گے, ڈپلائمنٹ ہوگی, ٹریفک پلان ہوگا.
پولیس نے میچز کے دوران نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف کی سڑکوں پر عام ٹریفک کا داخلہ بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اسٹیڈیم کے اطراف 4 مختلف جگہوں پر پارکنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں, جہاں سے شہریوں کو شٹل سروس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچایا جائے گا. شائقین کو امید ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو ان میچز میں بھرپور ایکشن میں دیکھیں گے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ایک سابق مینیجر پال مینیفرٹ کو ٹیکسوں اور بینک فراڈ کے جرم میں 47 ماہ قید کی سزا دی گئی ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
جمعرات کو پال مینیفرٹ نے اپنے جرائم پر معافی تو نہیں مانگی, تاہم انہوں نے امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج ٹی ایس ایلس کو بتایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں خود کو شرمسار اور حقیر محسوس کر رہا ہوں تو یہ حقیقت سے بہت کم ہوگا. مینیفرٹ پر حکومت سے وہ لاکھوں ڈالر پوشیدہ رکھنے کا الزام عائد کیا گیا تھا جو انہوں نے یوکرین کے سابق روس نواز ڈکٹیٹر وکٹر یانوکوویچ کے لابیسٹ کی حیثیت سے کمائے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان پر کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا تھا. مینیفرٹ نے ریاست ورجینیا میں اپنے شاہانہ طرز زندگی کے لیے, جس میں عظیم الشان مکانات اور ڈیزائنر ملبوسات شامل ہیں, بینکوں سے قرض حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا. مینیفرٹ کے وکیل نے اس سزا پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, تاہم انہوں نے اسپیشل کونسل کی اس تحقیقات کا حوالہ دیا جو اس بارے میں ہے کہ آیا ٹرمپ کی انتخابی مہم نے سن 2016 کے انتخابی نتائج پر اثر ڈالنے کے لیے روس کے ساتھ خفیہ طور پر کام کیا تھا. وکیل Kevin Downing کے الفاظ.
I think most importantly what you saw today is the same thing that we had said from day one. There is absolutely no evidence that Paul Manafort was involved with any collusion with any government.
وہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو سب سے اہم جو چیز نظر آئی ہے وہ وہی ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, یعنی یہ کہ اس کا قطعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پال مینیفرٹ روس سے تعلق رکھنے والے کسی سرکاری عہدیدار کے ساتھ کسی بھی نوعیت کی ساز باز میں ملوث تھے. سمین جج نے 4 برس سے زیادہ کی قید کے ساتھ مینیفرٹ پر $50,000 جرمانہ بھی عائد کیا ہے. اس کے علاوہ مینیفرٹ کو سازش اور گواہوں کو شہادت دینے سے باز رکھنے کے الزامات میں بھی مجرم قرار دیا گیا ہے, جس پر آئندہ ہفتے سزا سنائی جائے گی. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوبی کوریا کے صدر نے کابینہ میں ایک نسبتاً بڑے رد بدل کے سلسلے میں یونیفیکیشن کے اپنے وزیر کو تبدیل کر دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
صدر مون جائے ان نے ایک پر اعتماد شخصیت اور اس وقت کوریا کے نیشنل یونیفیکیشن انسٹیٹیوٹ کے سربراہ 55 سالہ کم یون چول کو توثیقی سماعت ہونے تک چو میونگ کیون کی جگہ نامزد کر دیا ہے. جنوبی کوریا کے صدارتی ترجمان کم کیون نے کہا,
تونگل بوئی چویو چنگچک کواجرل چھاجر اپسی یہنگاگو نمبک ہونگدونگ سننل سکتوگا مکے چھجنگ.
وہ ایک بالکل موزوں شخص ہیں جو کسی رکاوٹ کے بغیر یونیفیکیشن منسٹری کے پالیسی کے اہم امور انجام دے کر اور بین الکوریائی معاہدوں کا تیز تر نفاذ کر کے ایک نئے جزیرہ نما کے لیے امن اور تعاون کی ایک نئی کمیونٹی کے لیے کوئی ویژن فعال طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کے صدارتی ترجمان کم کیون کے. جنوبی کوریا کی کابینہ میں رد و بدل امریکہ اور شمالی کوریا کے اس دوسرے سربراہی اجلاس کے صرف ایک ہفتے بعد ہو رہا ہے جو شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خاتمے کے کسی معاہدے اور اس کمیونسٹ ملک کے لیے امریکی پابندیوں میں نرمی کے بغیر ختم ہوا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سربراہی اجلاس.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. خالد حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.